الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا وعهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوا ہے. کل ایک بات ادھوری رہی تھی. اس دنیا میں چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں سے دو مسلمان ہیں, دونوں کا نام بتایا گیا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین, اور دو کافر بادشاہ گزرے. ایک کا نام ہے بخت نصر جو مجوسی تھا, اور دوسرے کا نام ہے نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالی نے اپنی پوری زمین کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی, اور پوری دنیا میں ان کو جمع دیا تھا, مضبوط کر دیا تھا. ان کے زمانے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ایسا لشکر, ایسی طاقت, ایسا سامان ان کے پاس موجود تھا. ایک بادشاہ کو حکومت چلانے کے واسطے اور پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں حضرت ذوالقرنین کو اپنے غیبی خزانے سے دے دی تھی. اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, طاقت دی ہے, لشکر دیا ہے, مال دیا ہے, سامان دیا ہے, تو میں اللہ کی پوری زمین کا, پوری دنیا کا سفر کروں, اور ساری دنیا میں جا جا کر کے اللہ کا دین زندہ کروں اور ایمانی اور اسلامی حکومت قائم کرو. تو انہوں نے پلان بنایا, پروگرام بنایا کہ سب سے پہلے مجھے سفر کرنا ہے مغرب کی سائٹ میں, یعنی جس سائٹ میں سورج ڈوبتا ہے, ویسٹ میں مجھے جانا ہے. اس ویسٹ کے سفر کے لیے جتنی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے وہ تیاری انہوں نے شروع کی. اللہ فرماتے ہیں فاتبع سببا, اس کا مطلب یہی ہے کہ لمبا سفر کرنے کے لیے جو ضروری تیاری ہوتی ہے وہ انہوں نے شروع کر دی. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سفر کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک سفر ہوتا ہے دین کے خاطر کہ آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرے یا دین سکھانے کے لیے سفر کرے، دین پھیلانے کے لیے سفر کرے. یہ سفر بہت مبارک ہوتا ہے، بڑا ثواب کا ہوتا ہے، اور ایسے دینی سفر کے اوپر اللہ تعالی قدم قدم پر انسان کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اس میں جو مال خرچ ہوتا ہے، جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالی اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں. جو وقت خرچ ہوتا ہے، اس وقت پر بھی اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو تکلیف آدمی اٹھاتا ہے، اس تکلیف پر بھی اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دینی سفر کیے، بلکہ مدینہ جانے کے بعد تو شاید کوئی سال باقی نہیں رہا، ہر سال دینی سفر کیا حضور نے. بدر، احد، خندق، حنین اور پھر مکہ، بلکہ عرب کا بالکل کنارہ جہاں ملک شام کی سیریا کی سرحد شروع ہوتی ہے، تبوک تک سفر کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور صحابہ کرام نے تو سفر کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا. دنیا کے کونے کونے میں جا جا کر کے صحابہ نے اپنی قبریں بنوا دی دین کے خاطر سفر کر کے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کہتے ہیں کہ کیرالا میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور بھروچ ضلع کے اندر تابعین کی قبر ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان لوگوں کی. اس کے علاوہ چین کے اندر بھی تابعین کی قبر ہے. اب کہاں مدینہ اور مکہ اور کہاں چین، سینکڑوں کلومیٹر کا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، اور اس زمانے میں. اور ادھر یوروپ کی سرحد تک صحابہ کی قبریں ہیں، اس لیے کہ ترکی آدھا یوروپ میں ہے، آدھا ایشیا کے اندر ہے، اور ترکی کے اندر بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. ادھر نیچے چلے آئیے تو نیچے ان افریقی جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے نقشے میں، یہ بھی سارے کے سارے یہاں بھی صحابہ کرام اور تابعین کی تشریف آوری ہوئی. بلکہ یہ موزمبک کا نام موزمبک بنا ہی ہے ایک تابعی کے نام کے اوپر سے، حضرت موسیٰ بن نصیر بن بیک رحمہ اللہ، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں. اسی موسیٰ بن نصیر بن بیک کے نام کے اوپر سے موزمبک بنا ہوا ہے، اور انہوں نے اسی علاقے کے اندر تھے اسی زمانے میں اسپین کی طرف جماعت بھیجی تھی، حضرت طارق بن زیاد کو روانہ کیا تھا یہیں سے. ایک ہے دینی سفر، اور وہ دینی سفر بہت ہی بابرکت سفر ہے جو حضرت ذوالقرنین کر رہے ہیں. ایک دوسرا سفر ہوتا ہے معصیت اور گناہ کا سفر. آدمی چوری کرنے جاوے، زنا کرنے جاوے، شراب پینے جاوے، حرام کام کرنے جاوے، حرام بزنس کے لیے جاوے، یہ گناہ کا سفر ہے. اور جو گناہ کا سفر ہوتا ہے، اس میں جو ٹائم خرچ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ہماری ذات خرچ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس میں گناہ کا ذریعہ بنتی ہے. ایک تیسرا سفر ہے جائز اور مباح کام کے واسطے. مثلا حلال تجارت کے لیے کوئی آدمی سفر کرے, کوئی آدمی نوکری کے لیے سفر کرے. یہ سفر جو حلال کاروبار اور حلال تجارت اور نوکری کی نیت سے ہو, اگر اس میں آدمی نے نیت اچھی کر لی کہ جو کمائی ہوگی, جو انکم ہوگی, اس سے میں اپنا خرچہ, اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کروں گا, ان کی ضرورت پوری کروں گا, جو بچے گا اس کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا, تو اچھی نیت سے اگر یہ تجارت کا سفر کرے گا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا, آدمی اس پر بھی نیکی کی امید ہے. ایک چوتھا سفر ہے تفریح کا, صرف گھومنے اور پھرنے کا, کہ چلو ذرا آؤٹ سائڈنگ ہو جائے, مائنڈ فریش ہو جائے, ذرا ویکیشن اور چھٹی منا لے وے. اس نیت کا ایک چوتھا سفر ہوا کرتا ہے. اگر یہ سفر عبرت کی نیت سے ہو, جس میں عبرت مقصود ہو, بھئی میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں, وہاں اللہ کی قدرت کا کوئی عجیب و غریب نمونہ ہے, یا وہاں پر کوئی عبرت کی چیز ہے, عبرت کا سامان ہے, جیسے قوم عاد اور قوم لوط ایسی جو پہلے زمانے کی نافرمان قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا, ایسے علاقے سے آدمی گزرے اور عبرت کی نظر سے گزرے وہاں سے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی پر کیسا اللہ کا عذاب آیا, یا کوئی اللہ کی قدرت کی چیز دیکھ کر اللہ کو یاد کرے. اس قسم کے سفر کے اندر اگر ایسی عبرت کی نیت سے آدمی سفر کرے گا اور سفر کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا, احکام شریعت کی پابندی کر کے سفر کرے گا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ تو نہیں ہوگا اور ثواب کی بھی ہم لوگ امید رکھ سکتے ہیں اس میں, کہ اس میں بھی اجر ملے گا. باقی آدمی آرام کرنے جاوے اور وہاں جا کر خدا کو بھول جاوے, فرائض کو چھوڑنے لگے, نمازوں کو چھوڑنے لگے, تو پھر وہ چیز جو ہے آدمی کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. کوئی بھی جگہ آدمی جائے, فرض چھوٹے, نمازیں چھوٹے, شریعت کے احکام چھوٹے, تو وہ چیز پھر گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ پوری دنیا کے اندر کا ایمانی اسلامی حکومتیں قائم ہو جائے, دین زندہ ہو جائے, اس نیت سے انہوں نے سفر کیا, اور پہلا سفر ویسٹ میں مغرب کی جانب میں چلے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ ووجد عندها قوما. روانہ ہوئے, چلتے 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 رستے میں جو ملک آوے, جو شہر آوے, جو گاؤں آوے, ان کو ایمان کی دعوت دے وے, وہاں اسلامی حکومت قائم کرے, اسلامی نظام قائم کرے, پھر آگے چلے, پھر آگے چلے, چلتے 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 دنیا کے آخری کونے پر پہنچ گئے. ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں جا کر کے دنیا پوری ہو جاتی ہے اور آگے صرف پانی ہی پانی ہے, صرف پانی, دریا, کوئی چیز نہیں, اینڈ دنیا کا پشچم میں ویسٹ سائڈ کے اندر. وہاں گئے, کہا وہاں جا کر کے ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ شام کے وقت سورج ڈوبتا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیچڑ کے اندر یعنی کالے پانی کے اندر سورج ڈوبتا ہے. یہ حقیقت میں ایک منظر اور سین کھینچا گیا ہے قرآن میں. ہم کبھی ایسی جگہ پر جائے سن سیٹ پوائنٹ کے اوپر, خاص طور پر جہاں دریا ہو ندی ہو اور سورج ڈوبنے کا منظر ہو, وہاں اگر ہم جائے سامنے پانی ہی پانی ہو, تو پانی کے نیچے چونکہ مٹی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ پانی کالے رنگ کا معلوم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کالا کالا پانی ہے, کیچڑ کیچڑ جیسا ہے. اور سورج جب ڈوبتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کالے پانی میں ڈوب کے جا رہا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے, یہ تو چلتا ہی رہتا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ نکلا, ایک جگہ طلوع ہوا دوسری جگہ غروب ہوا, اس کا کام ہی یہی ہے, چکر ہی کاٹتا رہتا ہے, وہ کہیں ڈوبتا نہیں لیکن لگتا ایسا کہ وہ ڈوب رہا ہے. اور مومن کی زندگی کو بھی سورج کی طرح کہا گیا ہے کہ مومن کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ایک جگہ غروب ہوتی ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتی ہے. دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ مومن کی زندگی غروب ہو گئی, ختم ہو گئی, لیکن آخرت کے اندر جا کر کے اس کی زندگی طلوع ہوتی ہے, نکلتی ہے. چلتے چلتے وہاں پہنچے, دیکھا کہ سورج تو یہاں کیچڑ کے اندر ڈوبتا ہے, کیچڑ میں ختم ہوتا ہے, دنیا کا آخری کنارہ ہے. ایک صحابی کے حالات میں, غالباً حیات الصحابہ میں حضرت نے یہ بات نقل فرمائی ہے, یا موسیٰ بن نصیر تابعی کے بارے میں کہ جب وہ فتح کرتے کرتے دنیا کے سمندر کے کناروں تک پہنچ گئے تو ایک جگہ کے اوپر جا کر دریا میں انہوں نے اپنے گھوڑے کو اتارا, آدھا گھوڑا پانی میں ڈوب گیا, وہاں تک گھوڑے کو لے گئے اور لے جا کر کے پھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اے اللہ یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں میں پہنچا ہوں, اگر مجھے پتہ چل جاوے کہ اس سے آگے بھی تیری کوئی زمین ہے اور وہاں تیری کوئی مخلوق ہے تو میں وہاں بھی دریا پار کر کے تیرے دین کی دعوت لے کے جاؤں گا. اپنے گھوڑے کو پانی میں کھڑا رکھ کر کے اللہ کے سامنے یہ بات انہوں نے کہی. حضرت ذوالقرنین بھی وہاں تک پہنچ گئے. وہاں ایک قوم رہتی تھی اور یہ کافر قوم تھی, سب کافر لوگ تھے وہاں پر. اللہ تعالی نے حضرت ذوالقرنین کو ارشاد فرمایا, قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. لگتا ایسا تھا کہ اس کافر قوم کے پاس پہلے اللہ کے دین کی دعوت پہنچ چکی تھی, کوئی نبی کے ذریعے یا کوئی ولی کے ذریعے کسی نے بھی دین کی دعوت پہنچا دی تھی, لیکن اس علاقے کے لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی تھی اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے تھے, کافر بن کے رہے تھے. اس لیے وہاں پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو فرمایا, ذوالقرنین ان کو سزا دو, عذاب دو ان کو, انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا ہے, دین کو مانا نہیں ہے, اور تمہاری مرضی عذاب نہیں دینا ہو, دوبارہ ان کو سمجھانا ہو, دوبارہ ان پر دین کی محنت کرنا ہو, کرو. دو بات ہے تمہارے سامنے, تمہاری مرضی جو کرنا ہو کرو. پہلے ان کو دین کی دعوت پہنچ چکی ہے, یہ ایمان لائے نہیں ہیں, سزا دینی ہو تو سزا دو, یا تو دوبارہ محنت کرو ان پر اور دوبارہ ان کو ایمان کی دعوت دو, اللہ کا دین سمجھاؤ. ہم آپ کو دونوں بات کی چھوٹ دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو فرمایا ہے. اس سے بہت سے حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے یہ بات فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین بھی اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. چونکہ اللہ کی ڈائریکٹ بات چیت نبیوں سے ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بات ہوتی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ نہیں، وہ جو حضرت خضیر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، جو ان کے ساتھ ساتھ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خضیر علیہ السلام پر وحی بھیجی اور خضیر علیہ السلام نے ذوالقرنین کو کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دونوں بات کی چھوٹ ہے، چاہے تو ان کو سزا دو، چاہے تو ان کے اوپر محنت کر کے ان کو ایمان سمجھاؤ. اب ذوالقرنین کا عمل دیکھو، اللہ نے دو بات کی چھوٹ دی تھی، لیکن انہوں نے کون سی بات پسند فرمائی، یہ ہے اصل چیز. فرماتے ہیں قال قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالی سے یہ کہا کہ اللہ میں ان کو پہلے سزا نہیں دوں گا، دوبارہ ان کے اوپر ایمان کی محنت کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا. میں دیکھو اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بگاڑنا بہت آسان ہے، لیکن کسی چیز پر محنت کر کے بنانا بہت مشکل ہے. اور اللہ کے وہ بندے صحیح بندے ہیں جو بگاڑنے کے بجائے بنانے کی محنت کرتے ہیں، وہ صحیح بندے ہیں. بگاڑ تو بہت آسان، کسی کو ایسے ہی چھوڑ دو وہ بگڑ جائے گا. ایک آدمی ماشاءاللہ چلا لگا کے آیا، چار مہینے لگا کے آیا، خانقاہ میں جا کے آیا، اعتکاف میں جا کر کے آیا، مدرسے میں حافظ عالم بن کے آیا، اس کے پیچھے محنت چھوڑ دو، ملاقات لینا چھوڑ دو اس کی، ایسے ہی چھوڑو. نہ ماں باپ دھیان دیتے، نہ ذمہ دار لوگ دھیان دیتے، نہ خود کو اس کی فکر ہے پڑی ہے، وہ بگڑ جائے گا. نمازیں چھوٹے گی، دھیرے دھیرے اس کے لباس میں تبدیلی آئے گی، شکل صورت میں تبدیلی آئے گی، ایک بنا ہوا اچھا انسان بالکل بگڑ کے آؤٹ لائن ہو جائے گا. بگاڑ بہت آسان اس دنیا کے اندر، اور شیطان کی جو محنت ہے وہ بگاڑ پر ہوتی ہے. شیطان کے جو چیلے ہیں، چمچے ہیں، ان کی محنت بھی بگاڑ کے اوپر ہے، چاہے وہ چیلے انسان ہو، چاہے وہ چیلے جنات ہو، وہ بگاڑنے کی محنت کرتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کو فکر ہے، وہ لوگوں کو بنانے کی محنت کرتے ہیں، کسی طرح یہ بن جائے، کسی طرح اچھے ہو جائے، کسی طرح جنتی ہو جائے، کسی طرح جہنم سے بچ جائے. ذوالقرنین کے دل میں بھی یہی جذبہ تھا کہ ان کو سزا ابھی نہیں دینی، پہلے ان کو میں سمجھاتا ہوں، خوب ان پر محنت کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کے واسطے. اور یہی تمام نبیوں کا بھی طریقہ ہے، اور خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، خود قرآن کے اندر ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. حضور نے فرمایا اے لوگو، تم تو بھٹکتے بھٹکتے اس جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ جہنم میں گرنے کے لیے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم گر جاتے اندر، لیکن میں نے آ کر کے تم کو بچا لیا، پکڑ لیا، کھینچ کھینچ کے میں نے تم کو نکالا جہنم کے اندر سے، کہ اللہ کے بندو اس جہنم سے دور ہو جاؤ. یہ تمام نبیوں کی سنت اور تمام نبیوں کا یہ طریقہ کسی کو بنانا، کسی پر اچھائی کی محنت کرنا. اور ایک دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایک ہے سمجھا بجھا کر کے لائن پر لانا، اور ایک ہے طاقت کے زور سے کسی کو سدھارنا. دیکھو یہاں دونوں طریقے اللہ نے بتلائے. ذوالقرنین ملٹری پاور، آرمی پاور کے ذریعے سے ان کو سزا دو، ٹھیک کرو ان کو، یا تو سمجھا بجھا کر کے ان کو ٹھیک کرو. دو طاقتیں دنیا میں ٹکراتی ہے، ایک سمجھانے کی اور ایک مار پٹائی طاقت کی. لیکن ہمیشہ یاد رکھو، سختی سے، مار پٹائی سے، سزا سے، زبردستی، ظلم کر کے، زیادتی کر کے جو کام کرو گے اس کا معمولی فائدہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے، لمبے زمانے تک فائدہ نہیں ہوتا ہے. کام چلاؤ، تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے، زیادہ دیر تک اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. اور جو سمجھا بجھا کر کے، محنت کر کے کسی کو تم لائن پر لاؤ، اس کا فائدہ بہت لمبے زمانے تک باقی رہتا ہے. اسی لیے خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی، صحابہ کے دور کے اندر بھی، جو علاقے ایمان کی دعوت سے قابو میں آئے اور جو علاقے قتال اور جہاد سے قابو میں آئے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوا. جن کو سمجھا کر کے ایمان کی دعوت سے جن کو قریب لائے، ان میں عجیب جو ہے تبدیلی ہوئی اور عجیب ان کی زندگیاں بنی. اور یہ زمانہ تو اب سختی کا زمانہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں یہ زمانہ تو سختی کا کہ ہم کسی پر زیادتی کرے، ظلم کرے، سختی کرے. یہ زمانہ تو اب یہی ہے جو ذوالقرنین نے اپنایا، سمجھا بجھا کر کے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے لوگوں کو لائن کے اوپر لانے کا زمانہ ہے. میرے حضرت پیر و مرشد مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ شوہر بیوی بن کے رہے، پیر مرید بن کر کے رہے، استاد شاگرد بن کر کے رہے، اور سیٹھ نوکر بن کے رہے. حضرت بڑی کام کی فرمایا کرتے تھے بات کہ شوہر کو بیوی بن کے رہنا، اور استاد کو شاگرد بن کے رہنا، اور پیر کو مرید بن کر کے رہنا، اور سیٹھ کو نوکر بن کے رہنا. یہ زمانہ وہ ہے، یہ زمانہ اب طاقت اور بائیں چڑھانے کا زمانہ نہیں ہے. پتہ نہیں یہاں ایسا کوئی قانون ہے کہ نہیں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، سب جگہ، اور اب تو ہندوستان میں بھی یہ قانون آ گیا، مار نہیں سکتے بچوں کو. اپنے یہاں بھی یہ قانون پاس ہو گیا حکومت کے اندر، ابھی ابھی تازہ تازہ رمضان سے پہلے پہلے شابان کے مہینے کے اندر، اگر تم نے تمہارے بچے کو مارا یا استاد نے اپنے شاگرد کو مارا تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، مقدمہ کر سکتا ہے وہ، اور وارنٹ چھڑوا سکتا ہے. یہ قانون بن چکا ہے اب تو. بلکہ ابھی میں رجب میں انگلینڈ تھا تو وہاں ایک ابھی دو تین علماء کے اوپر کیس چل رہے ہیں، بہت ڈینجر کیس، اور وہاں تو ایک قدم آگے ہیں کہ تم نے 10 سال پہلے کسی کو مارا تھا، آج نہیں 10 سال پہلے جب وہ بچہ تھا تب، اب وہ بڑا ہو گیا 30-35 سال کا ہو گیا، اب اس کو تمہاری مار یاد آئی کسی دن، اور وہ جا کے کورٹ میں دعویٰ کرے کہ میرے ٹیچر نے، میرے استاد نے آج سے 10 برس پہلے مجھے مارا تھا، تو ابھی اس پر کیس چلے گا، قانونی کاروائی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرے دماغ پر یہ تکلیف ہو گئی تھی اور آج تک میں اس تکلیف میں پریشان ہوں. سالوں کے بعد بھی وہ مقدمہ چل رہا ہے. بلکہ ایک جگہ کے اوپر تو عجیب ہم کو سنا ہے کہ ایک مولوی صاحب بیچارے اپنے علاقے کے ہی ہیں، وہ بیچارے وقت پرمٹ پر وہاں گئے ہوئے تھے، ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے رہے، اس بچے کو سبق یاد نہیں تھا، تو ذرا گرم زبان سے انہوں نے بات کی، ایک لکڑی بھی ماری نہیں تھی، ان کے دوسری دن یاد کر کے نہیں لایا، تو اس کے ابا کو بلایا، اس کے ابا نے آ کر کے اس کے ابا کو فریاد کی کہ دیکھو تمہارا بیٹا یاد نہیں کرتا ہے, یہاں آ کے پھر شرارت کرتا ہے. اس کے باپ نے استاد کے سامنے بچے کو مارا, پھر وہ بچہ اسکول گیا تو وہاں اسکول کے اندر اس کی ٹیچر نے دیکھا, پوچھا کس نے مارا, تو اس نے کہا میرے باپ نے مجھے مارا. تو فوراً اس کے باپ کو بلایا. اب اس کے باپ نے کیا چالاکی کی, بیٹے کو بھی سمجھایا اور سمجھا بجھا کے یوں تیار کیا کہ نہیں تو تیری بات بدل لے کہ میرے استاد نے مجھے مارا تھا, بیٹے سے جھوٹ بلوائے اور کیس کروا دیا استاد کے اوپر, بالکل جھوٹا بناوٹی, مارا باپ نے استاد کے سامنے, بس یہ ہوئی غلطی. اور پھر جو ہے استاد کے اوپر کیس کروا دے, وہ بیچارہ وہ بھی اور جس وقت پرمٹ پر جس نے پرمٹ نکالی تھی وہ بھی سب بیچارے پریشان کیس کے اندر. یہ زمانہ ہے اب تو. تو یہ جو بات حضرت ذوالقرنین کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ان پر محنت کروں گا, ان کو سمجھاؤں گا, ان پر ابھی زیادتی کروں گا نہیں, اور انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سمجھاوے, اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لاوے اور کفر اور شرک پر اڑے رہے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی, ثم نعذبهم, اور سزا دینے کے بعد, یہ تو دنیا کی سزا, جب آخرت کے اندر آئیں گے تو آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو جہنم میں بڑی خطرناک سزا دیں گے. اس لیے اسلامی قانون کیا ہے کہ جب صحابہ کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو پہلے ایمان کی دعوت دیتے تھے, ایمان کی دعوت کے بغیر کبھی صحابہ نے ہتھیار نہیں اٹھائے, یاد رکھو اچھی طرح. پہلے ایمان کی دعوت دی, ان کو سمجھایا اچھی طرح, نہ مانے تو سیکنڈ آفر ان کے سامنے یہ رکھی جاتی تھی کہ چلو لڑنا وڑنا نہیں ہے, تم ایسا کر لو کہ تم ہم کو بادشاہ مان لو, ہم کو امیر مان لو, اور ہمارے انڈر میں رہ کر کے ہم کو جزیہ دو, ٹیکس دو, تمہاری زمین تمہارے پاس, تمہارے مکان تمہارے پاس, تمہارا بزنس تمہارے پاس, سب کچھ تمہارا تمہارے پاس, بس یہ کہ گورنمنٹ ہماری رہے گی, ہم تم کو پورے رائٹس دیں گے, پورے حقوق دیں گے, بہت اطمینان سے رہو, بس یہ کہ ہماری حکومت نے تم کو ٹیکس دینے کا. کتنی اچھی بات. اور اس کے لیے بھی راضی نہ ہو, ایمان کی بات بھی نہیں ماننی, ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں, تو آخری درجے میں تیسرے درجے کے اندر پھر ان کے ساتھ جو ہے ہتھیار کا معاملہ ہوتا تھا, یہ آخری درجہ ہوتا تھا. خام خواہ لوگ دنیا کے اندر بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, نہیں ایسا نہیں ہوا, یہ صرف بدنامی ہے. تو یہ بات کہی گئی, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اور جو ایمان لے آئیں گے اور جو نیک کام کریں گے ان کو اللہ آخرت کے اندر بہترین بدلہ دیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ان کو نرم بات کہی جائے گی, اچھی بات کہی جائے گی, ان کو کوئی سختی کی تکلیف کی بات نہیں کہی جائے گی. یہ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر ہے دنیا کے آخری کنارے تک جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک, اور وہاں جا کر انہوں نے دین کی محنت کی اور پورے علاقے کے اوپر ایمانی اسلامی حکومت قائم کی, اور پھر وہاں سے واپس آئے اپنے مرکز کے اوپر, اپنے شہر کے اندر, اپنے وطن میں, اور وہاں آ کر کے انہوں نے دوسرے سفر کی تیاری کی. انشاءاللہ دوسرے سفر کی بات پھر آگے چل کر. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے لیے ہم کو قبول فرما دے. اے اللہ تو ہمیں دین کی محنت کرنے والا بنا دے. غلط سختی سے غلط زیادتی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے. جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما دے. جنت الفردوس عطا فرما دے. قرآن کریم سے محبت عطا فرما دے. قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. قرآن کی باتوں کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کریم کے علم سے مالا مال فرما دے. قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.